إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أشهد بالله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. بشك تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ تھے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب. متفق علیہ. صحیح بخاری مسلم کی روایت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں کا حشر ان لوگوں کے ساتھ کیا جائے گا جن کے ساتھ وہ دنیا میں محبت کرتے تھے. جسے آپ محبت کرتے ہیں قیامت کے دن آپ ان کے ساتھ ہوں گے. آج کے خطبے کا موضوع ہے تربیت اولاد کے نبوی اصولوں کے ثمرات کیا ہیں، کیا فائدے ہیں. اور آج کے خطبے میں اس موضوع کا یہ آخر خطبہ ہے. انشاءاللہ اگلے خطبہ سے ایک نیا درس یا نئے خطبہ کا آغاز کریں گے انشاءاللہ. پچھلے خطبوں میں نے بیان کیا تھا تقریباً 30 کے قریب میں نے نبوی اصول بیان کیے جن سے ہم بچوں کی تربیت کریں. اور قرآن مجید کی آیات اور صحیح احادیث سے میں نے وہ اصول بیان کیے. آج کے خطبے میں اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت ان اصولوں کے مطابق کریں تو کیا ثمرات ہیں اور کیا فائدے ہیں، اور اگر ان اصولوں سے ہٹ کر ہم بچوں کی تربیت کریں تو کیا نقصانات ہو سکتے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں جن بچوں کی تربیت کی وہ ان اصولوں کے مطابق کی. اور ہم نے دیکھا کہ صحابہ کرام جنہوں نے چھوٹی سی عمر میں اسلام کو قبول کیا اور دار اسلام میں داخل ہوئے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری، ان سے تربیت حاصل کی، تو امت کو ایسے جوان ملے، ایسے عظیم شخصیات ملیں کہ تاریخ نے اس کی گواہی دی ہے اور پوری تاریخ میں ایک مثال قائم کر دی کہ تا قیامت ایسے مرد پیدا نہیں ہو سکتے. شاید صحابہ کرام کی زندگی میں اگر ہم نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں ان کی سیرت کو ہم دیکھتے ہیں تو ہر میدان میں سب سے آگے تھے، ہر میدان میں سارے کے سارے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. اور بعض میدانوں میں بعض صحابہ نے فوقیت حاصل کی ہے. میں چند مثالیں بیان کرتا ہوں. علم کے میدان میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من يرد الله به خير يفقه في الدين, جس کے اللہ تعالیٰ بہتری چاہتا ہے اسے اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. تو بچپن سے ہی صحابہ کرام نے اس فرمان کو اپنے سر پہ رکھا, اپنا نصب العین بنایا, اپنا مقصد بنایا اور علم حاصل کرنے کے لیے رواں دواں ہو گئے اور علماء صحابہ میں سے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما, جن کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم علمہ التأویل, کہ اللہ تعالیٰ انہیں قرآن مجید کی تفسیر کا علم عطا فرما, قرآن مجید کی سمجھ عطا فرما, اور ایسے عالم بنے کہ آپ تفسیر کی کوئی کتاب اٹھا لیں بشرط ہے کہ تفسیر بالاثر ہو, بالرأی نہیں, جو اپنی رائے سے تفسیر بیان کرتے وہ کتابیں نہیں, ان تفسیر کو آپ دیکھیں جس میں قرآن مجید کی تفسیر قرآن مجید سے ہی اور صحیح احادیث اور صحابہ کرام کے اقوال سے ہوتی ہے, یا علماء کے اقوال سے, سلف صالحین کے اقوال سے تفسیر ہوتی ہے, جیسے کہ تفسیر ابن جریر الطبری اور تفسیر ابن کثیر. آپ کو سیدنا عبداللہ بن عباس تقریباً ہر آیت میں, یہ اکثر آیات کی تفسیر میں ان کا نام آپ کو نظر آئے گا. تو علم کے میدان میں یہ صحابہ سب سے آگے تھے. سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے بخاری کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام کے متعلق, وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذ, کہ سب سے زیادہ علم حلال اور حرام کا معاذ بن جبل کے پاس تھا. سیدنا معاذ بن جبل چھوٹے سے عمر میں تھے, وہ تربیت کیسی ہوتی تھی مختلف حدیث میں آپ نے سنا ہوگا, بلکہ مشہور حدیث ہے بخاری مسلم کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک سواری کے سوار ہوتے تو اپنے ساتھ ایک کم سن صحابی کو ساتھ بٹھا دیتے اور راہ سفر میں آہستہ آہستہ ان کو تعلیم دیتے. اللہ تعالیٰ کا کیا حق ہے چھوٹے سے عمر میں ان کے دل میں اس بیج کو بو دیا کہ اللہ تعالیٰ کا حق ہی ادا کرنا ہے کچھ بھی ہو جائے. صحیح بخاری مسلم کی روایت میں آئے کہ نبی کریم سید معاذ بن جبل فرماتے ہیں, ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سواری پر سوار تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے معاذ کیا تو جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے بندوں پر اور بندوں پر کیا حق ہے اللہ تعالیٰ پر؟ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ و رسول اعلم, اللہ اور اللہ تعالیٰ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں, مجھے علم نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے بندوں پر کہ اس کی عبادت کریں اور عبادت میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. اب اس چھوٹے بچے نے کم سن میں اس بات کو سمجھ لیا اور اپنے دل میں بسا لیا اور زندگی ساری اسی توحید کی دعوت دیتے رہے. صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے میدان میں, اب علم ہوا, علم کے بعد دعوت بھی ہے عمل کے ساتھ ساتھ, سید معاذ بن جبل کو یمن کی طرف بھیجتے ہیں. کس لیے بھیجتے ہیں؟ دعوت تبلیغ کے لیے بھیجتے ہیں, لیکن کب؟ جب علم بہترین طریقے سے انہوں نے حاصل کیا, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سید معاذ کو یمن کی طرف بھیجا, ان کو یہ حکم دے کر فرمایا, اے معاذ تم اہل کتاب لوگوں کی طرف جا رہے ہو, ان کے پاس ایک علم ہے موجود ہے, لیکن وہ علم جو ان کے پاس ہے اس علم میں انہوں نے رد و بدل کیا ہے, تو اس لیے تم یہ آگاہ ہو جاؤ جو آپ اپنے منہ سے بات کرو تو وہ ان کی عقل کے مطابق ہو, کیونکہ وہ لوگ جاہل نہیں ہیں. اور سب سے پہلے دعوت کا آغاز توحید سے کرو, وہی کیا حق ہے اللہ تعالیٰ کا بندوں پر, جو بچپن میں ان کو تعلیم دی تھی اب وہ عملاً دعوت میں بھی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حق ہے. ان کو بتا دو کہ ان سب سے پہلا حق اللہ تعالیٰ کے ہے کہ اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اگر وہ اس حق کو جان لیں, کلمہ شہادت پڑھ لیں اور سمجھ بھی لیں, اور ایک روایت میں ہے الا ان یوحد اللہ, صرف زبان سے نہیں پڑھنا کلمہ, صرف زبان سے نہیں پڑھنا بلکہ جب تک کہ ان کو علم نہ ہو جائے اور وہ توحید پہ عمل نہ کرنے لگ جائیں پھر دوسرا سٹیپ ہے. دوسرا سٹیپ کیا ہے؟ پھر ان کو یہ بتاؤ کہ اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک دن میں پانچ نمازیں فرض کی ہیں. نماز کے بعد جب وہ نماز پڑھنا شروع کر دیں پھر ان کو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مال میں زکات کو فرض کیا ہے جو ان سے لیا جاتا ہے, ان کے امیروں سے لیا جاتا ہے اور فقرات میں بانٹا جاتا ہے. اور یاد رکھنا اتقی دعوۃ المظلوم, مظلوم کی بددعا سے بچنا. یہ تعلیم دے کر معاذ بن جبل کو بھیجا, ایک عالم صحابی کو بھیجا. صحابہ اور بھی تو تھے, ایک جماعت کی شکل میں کیوں نہیں بھیجا؟ دس بھیجتے صحابہ, ضرورت تھی, اشد ضرورت تھی, لیکن نہیں, ایک صحابی کو بھیجا. اور علم دینے کے بعد, یہ تو تھا علم, علم کا میدان قرآن مجید, کیونکہ علم کی بنیاد قرآن مجید ہے. قرآن مجید کے میدان میں آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید پڑھو, قرآن مجید کے علم حاصل کرو. چار صحابہ سے نام لیکن سیدنا عبداللہ بن مسعود, سیدنا سالم مولا ابو حذیفہ, سیدنا ابی بن کعب اور سیدنا معاذ بن جبل, چاروں کا نام لیا. ان چاروں میں سے تین وہ جوان صحابہ تھے جن کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. سیدنا ابی بن کعب تو بڑی عمر کے تھے, لیکن جو باقی تین ہیں سیدنا عبداللہ بن مسعود, سیدنا سالم مولا ابو حذیفہ اور سیدنا معاذ بن جبل, انہوں نے تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی. چاروں میں سے تین, اور تین کم سن جوان صحابہ. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا سالم مولا ابو حذیفہ ان صحابی کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا تو رک گئے, اتنی پیاری قرت تھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے. پھر ان کے قریب گئے اور یہ فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میری امت میں تیرے جیسا موجود ہے. نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ ایک صحابی سیدنا سالم مولا ابو حذیفہ جیسا شخص ان کی امت میں موجود ہے. خوشی کا باعث ہے, فخر کا باعث ہے, عزت کا باعث ہے. اور سیدنا عبداللہ بن عباس کیسے عالم بنے؟ وہ فرماتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے, وہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی میری عمر 10 سال تھی اور میں نے مفصل کو پڑھ لیا اور سمجھ لیا. مفصل کہتے ہیں قرآن مجید کی سورت قاف سے سورت ناس تک. سورت قاف سے ناس تک تقریباً 4.5-5 پارے کے قریب ہے. ایک چوتھائی قرآن مجید کے عالم تھے 10 سال کی عمر میں, تفسیر کا علم ان صورتوں کا 10 سال کی عمر میں. عبادت کے میدان میں دیکھتے ہیں علم بھی حاصل کیا. عبادت میں سیدنا عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہم وعنہم اجمعین دن کو روزہ رکھتے اور رات کو قیام کرتے, معمول بنا لیا. ایک دن, دو دن, 10 دن, 20 دن, 1 مہینہ, 2 مہینے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ اس طریقے کی عبادت کرتے ہیں. ان کو بلایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اے عبداللہ تمہیں کیا کر رہے ہو؟ تمہارے نفس پر تمہارا حق ہے, تمہاری بیوی پر تمہارا حق ہے, تمہارے والدین پر تمہارا حق ہے, یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ مجھے جب طاقت دی ہے تو اس کے عبادت میں کیوں نہ صرف کروں؟ طاقت ہے, اللہ تعالیٰ مجھے یہ عطا کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر روزے رکھنے ہی ہیں, ضروری ہے, مہینے میں 3 دن رکھ لیا کرو. کہتے لگ پیارے پیغمبر اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ مجھے طاقت عطا فرمائی ہے. ہفتے میں 2 رکھو, اس سے زیادہ طاقت عطا فرمائی ہے. اچھا ایک دن رکھو, ایک دن نہ رکھو. کہتے اللہ کے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ رکھ سکتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور فرمایا کہ یہ سب سے اچھے روزے ہیں جو داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے نبی رکھتے تھے, ایک دن روزہ اور ایک دن افطاری. یہ عبادت ہے. سیدنا عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہ مغرب کے بعد, ایک تابعی فرماتے ہیں میں نے دیکھا مکہ جب میں حرم میں داخل ہوا, ایک دن دیکھا سیدنا عبداللہ بن الزبیر کو سجدے کی حالت میں, مغرب کی نماز کے بعد سجدے کی حالت میں تھے. میں نے کبھی سر اٹھا کر ان سے سوال پوچھتا ہوں, عشاء کی اذان ہو گئی پھر سر اٹھایا سجدے سے. کہتا میں نے پرندے کو دیکھا سر پہ بیٹھے ہو, پرندے آ کے سر پہ بیٹھتے تھے, پتھر سمجھتے تھے کہ پتھر بڑا ہے, اتنا لمبا سجدہ, کوئی حرکت نہیں, دل میں اطمینان اور سکون ہے. پھر دوسرے دن میں آیا, میں نے دیکھا کہ رکوع کی حالت میں ہے مغرب کی اذان سے. میں نے کہا ابھی سر اٹھاتے ہیں, عبادت ہے میرا, پھر سجدہ بھی عبادت ہے, رکوع بھی عبادت ہے, قیام بھی عبادت ہے, ہم تو سمجھتے ہیں نماز نہیں ہے اسے, کہ سجدے کی حالت میں جا کے اللہ سے دعا کر سکتے ہیں, کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں, رکوع بھی ایک عبادت ہے. تو وہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ ابھی سر اٹھاتے ہیں, میں کھڑا رہ گیا, عشاء کی اذان ہوئی, پھر سر اٹھایا, پھر عشاء کی نماز پڑھی. تیسرے دن قیام کی حالت میں دونوں ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں. تو میں نے انہیں دیکھ کے مجھے تعجب ہوا کہ ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں جو دنیا کو بھلا دیتے ہیں رب کے لیے. زہد کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل, دنیا میں ایسے رہو جیسا کہ کوئی اجنبی رہتا ہے یا مسافر رہتے ہیں. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں, اس حدیث پہ ایسا عمل کیا. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ گواہی دیتے ہیں کہ ہم میں سے سب سے زیادہ اپنے اوپر قابو پانے والے اور دنیا کو لذتوں کو چھوڑنے والے عبداللہ بن عمر ہیں, ہم سب سے زیادہ سب کو چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ کے لیے, دنیا کی لذتوں کو چھوڑ دیا. سید مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اسلام سے پہلے جب گلی سے گزرتے تو اتنا عطر استعمال کرتے کہ پتہ چلتا شام تک اس گلی سے مصعب بن عمیر گزرا ہے, مالدار تھے. جب کلمہ توحید پڑھا اسے گھر سے نکال دیا اور پوری دنیا اسے چھین لی, پرواہ نہیں کی, اس کلمہ توحید کے لیے سب کچھ قربان کر دیا. جہاد کے میدان میں مختصر بیان کر رہا ہوں ورنہ قصے تو بہت لمبے ہیں, صرف اشارہ ہی کافی عقل مندوں کے لیے. جہاد کے میدان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں سابقوا لجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين, سبقت حاصل کرو, ایک دوسرے کے آگے بڑھو اس جنت کے لیے جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے, جسے اللہ تعالیٰ متقین پرہیزگاروں کے لیے تیار کر رکھا ہے. تو صحابہ کرام میدان جنگ میں بھی جہاد کے میدان میں بھی سب سے آگے تھے. جنگ بدر میں سیدنا براء بن عازب اور سیدنا رافع بن خدیج کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دی, چھوٹے عمر تھے. جنگ احد میں اب دونوں کھڑے ہیں صف میں, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ کے دیکھتے ہیں کون جہاد کے قابل اور کون نہیں, تو ان دونوں کو الگ کر دیا. تو انہوں نے کہا اچھا جب صف میں کھڑے تھے تو دونوں اپنے پاؤں ایسے ایڑوں کے بل اونچے ہو رہے تھے تاکہ ہماری قد ذرا لمبی ہو جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اجازت دے دیں, تو ایڑوں کے بل ایسے اوپر ہو کے کھڑے ہوئے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا, ان کو الگ کر دیا. انہوں نے کہا اے اللہ تعالیٰ کہہ رہے پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم اتنی طاقت ہے ہم جہاد کر سکتے ہیں. تو ایک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی, دوسرے نے کہا اے اللہ کے پیارے پیغمبر آپ اس کو اجازت دی ہے, مجھے اجازت نہیں دی, میں اس کے ساتھ کشتی کرنے کے لیے تیار ہوں اور میں اسے ہرا دوں گا, اگر میں اسے ہرا دے پھر تو مجھے اجازت دیں گے آپ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی, دونوں نے کشتی کی. کشتی کس لیے ہو رہی ہے؟ میدان جنگ میں کیا ہوتا ہے؟ یہ گردن کٹتی ہے. اپنے اڑے کیوں اوپر کر رہے تھے؟ اپنے گردن کٹوانے کے لیے. یہ طریقہ تھی صحابہ کرام کی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے اس جذبے کو دیکھا دونوں کو اجازت دے دی. سیدنا عمر بن ابی وقاص سیدنا ابی وقاص کے چھوٹے بھائی ایک جنگ میں غالباً جنگ احد تھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپ رہے تھے تو ان کے بھائی نے دیکھا اور کہا کہ تم چھپ کیوں رہے ہو, کیا ہو گیا؟ تو اس قوم سے بچے نے کہا مجھے ڈر ہے کہ اگر مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیں تو مجھے اجازت نہیں دیں گے جہاد کی. اور میری خواہش یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، میری لاش کے گھر پہنچے میں زندہ نہ جاؤں گھر میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھا اور بلایا کہ عمر تم اس طرف چلے جاؤ. میں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر میری خواہش ہے میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اصرار دیکھا، اسے اجازت دی اور اسی جنگ میں شہید ہوئے. ان صحابہ کرام کی تربیت نبی رسول کے مطابق ہوئی. بعض لوگ کہتے ہیں تو صحابہ تھے، یہ تو ان کا درجہ پہلے سے بلند تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا ہے، یہ تو ہم جانتے ہیں کہ صحابہ ایسا کر سکتے ہیں، ان کے بعد میں کسی نے ایسا کیا. بہت ساری مثالیں ہیں. علم کے میدان میں آپ دیکھیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ جب والد وفات پا چکے، چھوٹے بچے تھے، ابھی سمجھ آ رہی تھی، 8-10 سال عمر تھی، ان کے والد نے کہا اے میرے بیٹے، میں نے 1,000,000 درہم یعنی 10,00,000 درہم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی قسم ان میں 1 درہم بھی حرام کا نہیں ہے، یہ دیکھنا تم نے کہاں پہ لگانے ہیں. اس بچے نے اسی دن سے اپنے آپ سے وعدہ کر لیا کہ 1 درہم بھی ضائع نہیں ہوگا، اور گھر سے نکلے علم حدیث حاصل کرنے کے لیے، ان کی تربیت ان کی ماں نے کی، اس عظیم ماں نے کی، اور 1,000,000 یعنی 10,00,000 درہم جو ہے وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں صرف کر دیے، اپنے 1 درہم نہیں چھوڑا. جو زندگی کی ضروریات تھی صرف وہی خریدتے رہے، گھر تھا، کپڑے تھے، برتن تھے، کھانا تھا، پینا تھا، اس کے لوگ کچھ جانتے نہیں تھے، صرف یہی جانتے تھے کہ علم کیسے حاصل کرنا ہے، سفر کہاں کہاں پر کرنا ہے، کہاں کہاں پر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے میں وہ وہاں کو جاؤں. اگر بعض اوقات پیسے قربان بھی ہونے ہوتے تھے تو کر دیتے. جیسے کہ مشہور قصہ، ایک مرتبہ ایک چور ان کے ساتھ کشتی میں سوار ہوا، اور چور نے دیکھ لیا کہ ان کی جو کیس ہے جس میں وہ پیسے ڈالتے، درہم ڈالتے ہیں، کیونکہ اس زمانے پرس نہیں ہوا کرتے تھے، اشرفیاں تھیں، تو ان کا رنگ دیکھ لیا، ان کا جو عفاظ وقار جو ہے اور عفاظ جسے وہ باندھا جاتا ہے وہ رنگ دیکھ لیا، اور یہ نشانی ہوتی ہے کہ اس کا مالک کون ہے، یہ چھپا کے رکھتے ہوتے عام طور پہ. تو ایک چور سوار وہ دیکھ لیا، تو جب راستے میں کشتی میں سوار تھا تو چور نے کہا میری چوری ہو گئی، میرے پاس پیسوں کا ایک تھیلی تھی، اس میں اس کا یہ رنگ تھا، اس طریقے سے اس کے اوپر جو دھاگا تھا اس رنگ کا تھا. تو تلاشی ہوئی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کنارے پہ بیٹھے ہوئے تھے، اپنی جیب سے اس تھیلی کو نکالا، پانی میں ڈال دیا، پھینک دیا، اپنا ہی مال قربان کر دیا. جب تلاشی، کہیں سے پیسہ ملا نہیں، جب نیچے اترے تو اس چور نے کہا اللہ کی قسم میں نے دیکھا تھا کہ تمہارے پاس یہ تھیلی موجود تھی، یہ کہاں چھپائی ہے؟ انہوں نے کہا میں نے پھینک دی ہے. ہر اتنے پیسے پھینک دیے؟ انہوں نے کہا جی ہاں میں نے پھینک دیے. صرف اس لیے پھینکے ہیں، ابھی تو تلاشی ہوتی وہ میرے پاس نکل لیتے، پھر بعد میں یہ تفصیلات آتی کہ میرا ہے یہ آپ کا ہے. لیکن یہ تاریخ میں لکھا جاتا کہ امام بخاری پر چوری کی تہمت لگی تھی، اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ دور ہو جاتے تھے، مال چلا جاتے چلا جائے، لیکن حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک حرف نہ آئے. امام سفیان ثوری بچپن میں ان کے والد وفات پا گئے، مشہور محدث ہیں. ان کی والدہ نے اپنے بچے کو کہا جاؤ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حاصل کرو، اور جو علم حاصل کرو اس کا اثر میں تمہاری شکل میں دیکھنا چاہتی ہوں، کیونکہ علم وہ نہیں ہوتا جو اس کان سے سنا اس کان سے نکال دیا، علم وہ ہوتا ہے جو دل میں بستا ہے، جس کا اثر پورے جسم پہ ہوتا ہے. اور یاد رکھنا کہ یہ عظیم علم ہے، یہ عام علم نہیں، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے. یہ 10 حدیثوں کو سمجھنا، ان پر عمل کرنا، پھر بعد میں 10 کی طرف جانا، یہ نہ ہو کہ آپ سے ایک حدیث پر عمل چھوٹ جائے اور آپ قیامت کے جواب دیں اللہ تعالیٰ کے سامنے. اس عظیم ماں نے امت کو یہ عالم دیا. تربیت نبی اصولوں کے مطابق. زہد کے میدان میں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ, آپ جانتے ہیں کلی تھے, کلی سامان اٹھاتے تھے, اتنے بڑے محدث اور عالم, اور کام کلی کا کرتے تھے. میرا بھائی کام کرنے کوئی قباحت نہیں, حلال کمائی میں کوئی قباحت نہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں یہ وہ کام ہے جو اچھوت لوگ کرتے ہیں, نہیں, اسلام میں کوئی ایسی سوچ نہیں. اسلام جانتا محنت, جو محنت کرتے اس کی عزت ہے. قومیت کی طرف, جنس کی طرف اسلام نہیں دیکھتا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جن کا تقوی سب سے بہتر ہے. بہرحال تو دن میں اتنا کماتے جتنا ان کی ضرورت ہے. مثال کے اگر دن میں 10 درہم ان کی کفایت تھی تو 11 درہم نہیں کماتے تھے, 10 ہی کماتے تھے, اور باقی سارے کا سارا وقت وہ علم اور علم حاصل کر علم دینے میں گزار دیتے مسجد نبوی میں. ایک مرتبہ ان کا شاگرد تاجر تھا, آیا اور کافی سامان تھا. امام احمد بن حنبل آئے اور سامان کو اٹھایا. شاگرد نے کہا پیسے بھی لے لو, مجھے شرم آتی ہے, آپ میرے استاد ہو, میں اٹھاتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں, اگر آپ اٹھاؤ گے تو پیسہ مجھ پر حرام ہے, یہ پیسہ کیسے لے سکتا ہوں میں, اٹھاؤں گا میں. اب استاد صاحب سامان اٹھا کے آگے چل رہے ہیں اور شاگرد پیچھے رو رہے ہیں. یہ زندگی گزرے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. تربیت کیسے ہوئی؟ نبی اصولوں کے مطابق. جہاد کے میدان میں سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ, ایک سال جہاد کرتے, ایک سال حج کرتے, زندگی جو 50 سال ایسے گزرے ہوں گے, ایک سال حج, ایک سال جہاد. اتنی نہیں بلکہ مشہور تاجر تھے, کافی پیسے والے تھے. انہوں نے کہا کہ آپ عالم, اسے سوال کیا گیا, آپ عالم ہیں, آپ مجاہد ہیں, تو پیسے سے آپ کا کیا لین دین ہے, تو تاجر کیسے ہو گئے؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم اگر یہ 6 لوگ نہ ہوتے تو میں تجارت نہ کرتا, میں تجارت ان کے لیے کرتا ہوں. اور 6 بڑے محدثین کا خرچ خود سنبھالتے تھے, ان کا پورا گھر کا خرچ. ان میں سے سفیان تھوڑے, سفیان بن عیینہ, حماد بن سلمہ, حماد بن زید, ان سب کا خرچ جو ہے وہ خود اٹھاتے تھے. ان کی زندگی کی ضروریات یہ شخص پورا کرتے تھے. ایک مرتبہ ان کی شادی ہوئی تو بیوی نے دیکھا اتنا خرچ, یہ کہاں جا رہا ہے, صرف یہ سوال کیا بس, وہ کیوں کو دیتے ہو؟ صبح اٹھے, ان کو طلاق دے دی اور کہا تمہارا حق میں پورا کر رہا ہوں, تمہارے حق میں کوئی کمی نہیں کی ہے, اور اسے مال بھی دیا اور اسے خوش کر کے الگ کر دیا. پھر دوسری شادی کی اور اس عورت نے جب دیکھا کہ علم العلماء کے لیے اتنا پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے, وہ خوش ہوئی اور کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرا خاوند ایسا ہے جو علم علماء کی قدر کرتا ہے. پھر انہیں پتہ چلا کہ جس راستے پہ آپ جانا چاہتے ہو اللہ تعالیٰ اپنے وہ راستہ آسان کر دیتے ہیں, اگرچہ بعض وقت کچھ رکاوٹیں ہوتی ہیں. اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من ذنبكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والاه. یہ وہ لوگ تھے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے گواہد قرآن مجید میں رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله, صحابہ کرام اور ان کے جانشین تابعین وسلف صالحین. یہ وہ مرد ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اور دنیا کے معاملات اللہ تعالیٰ کے دین سے دور نہیں کر سکتے. یہ وہ لوگ تھے جن کی تربیت نبی اصولوں کے مطابق ہوئی. مثالیں بہت ہیں لیکن وقت کم ہے, میں نے صرف اشارہ تن یہ بیان کیا ہے. اب دیکھتے ہیں آج کے دور میں, میں صرف 2 مثالیں بیان کرتا ہوں. ہمارے معاشرے میں آج کے دور میں جو آج جوان لوگ موجود ہیں جن کی تربیت آدھی تربیت ہو گئی ہے اور آدھی ابھی کرنی ہے, ان کا کیا حال ہے؟ ان کی تربیت نبی اصولوں کے مطابق نہیں ہوئی. میرے پاس ایک مریض آیا, نام محمد ہے اور عمر 18 سال ہے. خون کے ٹیسٹ کے لیے آیا اپنی بہن کے ساتھ. آپ جانتے ہیں کہ اکامک رینیول کے لیے بلڈ ٹیسٹ ضروری ہوتا ہے. آ کے بیٹھے اور بہن میں مکمل حجاب, اس کا ناخن میں نظر نہیں آتا, پورا چہرہ اور ہاتھ سب بند. اور بھائی کا یہ حال ہے, اس نے شارٹ پہنا ہوا گھٹنے باہر, بال اس کے اتنے لمبے, منہ پہ داڑھی گوش کچھ نہیں. جب آ کے سامنے بیٹھا, نرس کو بلائے خون لینا ہے. تھوڑی دیر کے بعد نرس سے وہ کہا کہ یہ خون نہیں دینا چاہتا. اچھا میں نے کہا بلاؤ دونوں کو میرے سامنے بیٹھا. جب اس لڑکی سے خون لیا گیا, اس نے اف تک نہیں کی, اس کی بہن تھی, اف تک نہیں کی اس نے. اور جب اس لڑکی سے خون ایک قطرہ چاہیے تھے, بس ایک قطرہ, اس نے جو وہاں پر حشر کر دیا, مجھے درد ہوگا, مجھے سوئی دکھاؤ کتنی بڑی ہے, نہیں یہ اچھا یہاں پہ لگاؤ, اچھا یہاں سے خون لو, اس نے 10 منٹ پورے ضائع کر دیے صرف ایک قطرے کے لیے. مشکل سے اس نے ایک قطرہ خون کر دیا, اور جب اس کو سوئی لگے تو اس نے اتنی بڑی چیخ ماری, پتہ نہیں کیا مصیبت آ گئی. پھر جب خون لے لیا, میں نے اس کی بہن کو, اب ذرا سامنے بیٹھے, ان کو باہر بھیجا, اس کو میں نے بلایا. میں کہ ایک قطرے کی تم یہ چیخ اور چیخ, یہ ساری چیخ و پکار ہے تمہاری, اور ہم جہاد کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں, یہ گردن کٹنی ہے, جانتے ہیں ہماری امت کو ایسے جوانوں کی ضرورت ہے, وقت آنے والا ہے, اور تمہارا یہ حال ہے. کہتے ہیں درد جو ہوتا ہے, میں کہ درد تو ہوتا ہے, اسی لوگوں کا درد کیوں نہیں ہوتا ہے؟ وہ آپ کی بہن نہیں تھی, اس کو درد کیوں نہیں ہوا؟ اس کی آواز آپ نے سنی ہے؟ کیا وہ آپ سے اچھی ہے؟ اس نے سر جھکا ہے, سر نہیں اٹھایا اس نے. وجہ کیا تھی؟ اس کی شکل و صورت. تعجب کی بات ہے والدین پر, بیٹی کو تو اچھا بنا دی اور بیٹے کی خبر نہیں رکھی. ایک ہی ماں ایک ہی باپ ہے. یہ جو انسان کی شکل و صورت ہے, یہ انسان کے اندر کو ظاہر کرتی ہے. جب وہ مکمل حجاب شرعی میں تھی, ہونا تو یہ چاہتے کہ لڑکیاں ڈرتی ہیں سوئیوں سے, چیخ اس طرف سے آئی تھی, لیکن نہیں, اس لڑکی نے اس تک نہیں کہا, ایک آواز نہیں نکالی. میرے آنکھوں کے سامنے کی بات ہے. اور اس جوان کا یہ حال ہے, 18 سال عمر ہے, جب شکل و صورت اس کی نبوی اصولت مطابق نہیں تھی تو یہ ہونا تھا. ایک دوسرا شخص, عمر 25 سال, عمر احمد ہے, یمن سے آیا, ایک انجیکشن لگانا تھا, ٹی شرٹ پہنی, لمبی جینز, منہ پر داڑھی, مونچھ کچھ نہیں, چھوٹی سی مونچھیں تھی بس, بڑی مونچھیں داڑھی نہیں تھی اس کی, لمبے لمبے بال تھے. تو اس نے سگریٹ نکالی پینے کے لیے سامنے, میں نے اسے کہا سگریٹ نہ پیو, اشارہ کیا. کہتے اس لیے کہ صحت کے لیے مضر ہے, اپنے ٹھیک ہے. میں نے کہا نہیں, اس لیے کہ حرام ہے, بس میں نے یہ کہنا تھا. وہ اندر داخل ہو گئے, تم لوگ جو داڑھی والے ہو نا, تم نے لوگوں کو خراب کیا ہے, تم نے دین کو بدنام کیا ہے. تمہارے نزدیک دین صرف یہ ہے, داڑھی رکھو اور اپنے یہ جو توب ہے شوائے ٹخنے کے اوپر رکھو, یہ تمہارے لیے دین ہے. یہ تو بھی کس نے کہا کہ یہ حرام ہے, حلال حرام تمہارے ہاتھ میں ہے کیا, تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں نے کہا میں یہ نہیں جانتا ہوں تم کون ہو, تعارف کروا تو پتہ چل جاتا ہے. کہتا میں فلاں بن فلاں ہوں, اور میرے پاس شریعت میں ماسٹر ڈگری ہے, واللہ ماسٹر ڈگری, ایم اے اسلامیات تھا, اور جامعہ اظہر سے میں نے علم حاصل کیا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے, اگر آپ ماشاءاللہ ماسٹر ہے اپنے پاس, تو میں طالب علم ہوں, میں آپ سے علم سیکھنا چاہتا ہوں. انجیکشن لگا کے آپ میرے ذرا میرے پاس آئے, 5 منٹ میں آپ سے لوں گا, زیادہ نہیں. انجیکشن لگا کے واپس آیا, میں نے کہا پہلی یہ بات جو آپ نے اٹیک کیا ہے کہ داڑھی اور یہ ٹخنے کے اوپر شلوار کرنے کی بات ہے, یہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں, آپ مجھے یہ بتائیں مختصر وقت میں, یہ جو ہاتھ میں آپ کی سگریٹ اپنے ہاتھ میں اٹھائی, یہ اچھی, یہ طیب ہے یا خبیث ہے؟ کہتے نہیں, مجھے چھوڑو, مجھے یہ مجھے قرآن مجید سے ثابت کرو کہ سگریٹ پینا حرام ہے. ایسے لکھو قرآن میں سگریٹ پینا حرام ہے. میں نے کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ یہ سگریٹ جو تمہارے ہاتھ میں ہے, یہ طیب ہے یا خبیث ہے, اچھی ہے بری ہے؟ اور یہاں پر خاموشی ہوئی. تو دیر ایک بات کہتے نہ اچھی ہے نہ بری ہے. میں نے کہا نہیں, ایک تو ہے یا طیب یا خبیث, دونوں میں سے ایک ضرور ہے. اب اسی بحث میں اسے شروع کر دیا, نہیں یہ اچھی اس لیے ہے کس کا, یہ فائدہ بری اس لیے کس کا. میں نے کہا اچھا چھوڑ اس کو, پیکٹ آپ کے پاس ہے پیکٹ نکالا. میں نے کہا اس کو اوپر دیکھو کیا لکھا ہوا ہے, ہر سگریٹ کی ڈبی کے اوپر ایک کوشن لکھا ہوا ہے کہ یہ صحت کے لیے مضر ہے, دل کی بیماری ہے اور مرض خبیث کباعث ہے. کینسر بیماری کو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ کرے. خبیث بیماری کہا جاتا ہے عربی زبان میں. میں نے کہا اس کے اوپر کیا لکھا ہے, مرض خبیث, خبیث کی تو کیا اچھی چیز سے مرض خبیث ہوتا ہے؟ اس ڈبی یہ ڈبی خود سگریٹ خود گواہی دے رہی ہے کہ میں خبیث ہوں. جو جہاں پر بنتی ہے جن ملکوں میں, اس میں شراب کو مکس کیا جاتا ہے, اس میں زہروں کو مکس کیا جاتا ہے, 20 سے زیادہ زہریلے مادے ہیں جو سگریٹ کے اندر موجود ہیں, تو یہ خبیث ہے. کہتا ہاں ٹھیک ہے خبیث ہے. میں نے کہا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرمایا سورۃ اعراف میں, وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے ہر خبیث چیز کو حرام کر دیا ہے اور ہر طیب چیز کو حلال کر دیا ہے. تو قرآن مجید میں تو یہ حرام ہے. اب اس نے کوئی بات نہیں کی. پھر میں نے کہا آپ نے جو اٹیک کیا داڑھی پر اور ٹخنوں پہ شلوار کی بات, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے رخ الفحا, ہم نے آنکھیں بند کر کے اس حکم کی تعمیل کی. کیا آپ نے یہ حکم نہیں سنا؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین ایسے لوگ قیامت کے دن جن سے اللہ تعالیٰ کوئی کلام نہیں کرے گا, کوئی تذکیہ نہیں کرے گا. ان میں سے ایک وہ شخص ہوں گے جن کے کپڑا ٹخنوں کے نیچے ہوگا. میں نے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے داڑھی بھی رکھ لی اور کپڑا بھی اپنے ٹخنے کے اوپر کر دیا. تمہارا کیا حال ہے؟ اس شخص نے کچھ بولا نہیں. اب تعجب کی بات یہ ہے کہ تربیت علم پر ہوئی لیکن نبوی اصول نہیں تھے. اگر نبوی اصول ہوتے تو کبھی داڑھی پر اٹیک نہ کرتے اور کبھی ٹخنے کے اوپر شلوار پر اٹیک کبھی نہ کرتے. جب میں نا امید نہیں ہوں, مایوسی نہیں ہے الحمدللہ. آج کے دور میں میں نے ایسے بچوں کو بھی کہتے ہوئے سنا ہے, نماز کا وقت ہوا, بچے کھیل رہے تھے, خود بھی کھیل رہا تھا, تو کہتے بچوں کو آج جو نماز پڑھتے ہیں تو بچوں تھوڑا کھیلنے تو دو. اس نے کہا کیا ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کہ ہم کھیلتے رہیں؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. سینے میں ٹھنڈک پیدا ہو گئی. ایک چھوٹا سا بچہ اور اس طریقے کی باتیں, امت میں خیر موجود ہے. اب قرآن مجید کے تحفیظ کے حلقات میں دیکھیں, بچے صرف قرآن کو حفظ نہیں کرتے جیسے ایک زمانہ تھا, حافظ بنا دیا اور چھوڑ دیا, اور کم عقل کمزور بچے اپاہج بچوں کو قرآن کے حفظ کے لیے تیار کر دیتے تھے اور بھیج دیتے تھے, بڑا ہوگا کچھ کما تو لے گا. قرآن مجید کے علم کمائی کے لیے حاصل کرنا صرف نہیں, آج زمانہ تھوڑا سا تبدیل ہوا ہے. آج پڑھ لکھ کے گھرانوں کے بچے حفظ کر رہے ہیں, قرآن کا علم حاصل کر رہے ہیں, حدیث کا علم حاصل کر رہے ہیں. کب سنا تھا آپ لوگوں کو کچھ ایسے پرائیویٹ سکول بھی ہیں جہاں پر قرآن حدیث کا علم دیا جاتا ہے؟ آج سے دس سال پہ لگا تھے, آٹھ سال پہ لگاؤں گے. آج آپ دیکھیں الحمدللہ محلے محلے میں ایسے سکول ہیں, انگلش تعلیم بھی ہے, قرآن حدیث کی تعلیم بھی ہے ساتھ. تو یہ چنگاری آج موجود ہے, علم کی چنگاری, خیر کی چنگاری اس امت میں الحمدللہ موجود ہے. اور ایک وقت آنے والا ہے کہ یہ چنگاری ایک مشعل بن جائے گی جس سے اس امت میں جو ذلت ہے, جو رسوائی ہے, جو جہالت ہے, یہ سارے کے سارے اس قرآن اور سنت کی روشنی سے سارے کے سارے دور ہو جائے گی, اور پھر سے انشاءاللہ اس امت میں عزت آئے گی اور سکون اور قرار آئے گا. عباد اللہ, ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه اجمعين, وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابه اجمعين وعن التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين. اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا ولا تجعل ولايتنا الا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ارحم الراحمين. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.